أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه المنتجبين. قرآن کریم کا تیسواں اور آخری جز, اس میں ہم نے سورة المطففين تمام کر لی تھی. آغاز کرتے ہیں سورة الانشقاق سے, ترجمہ اور مختصر وضاحت. بنام خدا رحمان رحیم. آیت نمبر ایک, جب آسمان پھٹ جائے گا. دو, اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گا جو اس کا حقدار ہے, یعنی اللہ تبارک و تعالی حق رکھتا ہے کہ اس کے حکم کی تعمیل کی جائے, اور جب آسمان کو وہ حکم دے گا تو آسمان پھٹ جائے گا. تین, اور جب زمین پھیلا دی جائے گی, یعنی ایک وسیع اس کو کر دیا جائے گا جس پر میدان حشر برپا ہوگا. اور قرآن کی جو آیات گزری ہیں ان کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ اس زمین کو بدل کر ایک اور زمین بنا دی جائے گی, اور گویا کہ وہ اتنی وسیع ہوگی کہ جس پر پھر میدان حشر کو لگایا جائے گا. اور جب زمین پھیلا دی جائے گی. چار, اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی. اس سے مراد کیا ہے؟ کہ اس سے ایک تو مراد یہ ہے کہ زمین جب قیامت آئے گی تو زمین کے اندر جتنے بھی انسان دفن ہیں, جاندار دفن ہیں, سب کو دوبارہ باہر نکال دے گی اور خالی ہو جائے گی. اور اس سے یہ بھی مراد ہو سکتی ہے کہ جس کی سورہ زلزال کے جو آگے آ جائے گی اس میں ذکر آیا کہ زمین اپنی ساری خبریں بتا دے گی, اپنے سارے راز اگل دے گی زمین, کہ جو اس کے اندر محفوظ تھے اور اس نے محفوظ کیے ہوئے تھے. خبریں سنائے گی, سب باتیں گویا کہ اپنے سینے سے نکال کر لوگوں کو اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دے گی. اور جو کچھ اس کے اندر ہے اسے اگل دے گی اور خالی ہو جائے گی. پانچ, اور اپنے پروردگار کے حکم کی تعمیل کرے گی جو اس کے لیے سزاوار ہے. یعنی جیسے آسمان تعمیل کرے گا اللہ کے حکم کی, اسی طرح زمین بھی تعمیل کرے گی اللہ اپنے رب کے حکم کی, اور حق بھی یہی بنتا ہے. اب اس کے بعد قیامت کے تذکرے کے بعد انسان سے خطاب ہے. یہ جو قیامت کے ہولناک حوادث کی تصویر بنا کر دکھاتا ہے قرآن کریم, یہ بیدار کرنے کے لیے ہے کہ انسان تصور کرے. آپ دیکھتے ہیں جب آج کل بھی دنیا میں سیلاب آ جاتے ہیں زیادہ, یا زلزلہ کوئی آتا ہے, یا کوئی شدید طوفان آ جاتے ہیں, تو کیا حالت ہوتی ہے انسانوں کی؟ اپنے گھروں کو, اپنے شہروں کو چھوڑ کر حکومتیں اعلان کرتی ہیں کہ اس علاقے سے نکل جاؤ ورنہ مر جاؤ گے, اور اپنے اتنی محنت سے بنائے ہوئے گھر چھوڑ کر چند چیزیں ضرورت کی اٹھا کر وہاں سے نکل جاتے ہیں لوگ. اور اس کا انحصار اس بات پہ ہوتا ہے, اس بات پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یہ کہ کتنا ٹائم دیا گیا ان کو نکلنے کے لیے. جتنا ٹائم کم اتنا سامان تھوڑا لے کر بھاگ جاتے ہیں تاکہ اپنی زندگیاں بچا سکیں. تو یہ قیامت کے جو حوادث کا ذکر ہے قرآن میں بار بار, یہ بھی اسی لیے کہ تمہیں تو پتہ بھی نہیں ہے کہ کتنا وقت تمہارا باقی ہے, تو پھر ہمیشہ کے لیے یہاں رہنے کے منصوبے پلان نہ بناؤ. اور یہ پلان جب بناؤ گے اس قسم کے آخرت کو بھول کر, تو پھر تمہارے اندر اللہ کی نافرمانیاں, جرائم, دنیا کے حرام کام وہ تمہیں بڑے خوبصورت لگیں گے. لیکن اگر قیامت تمہارے ذہنوں میں موجود ہے تو پھر دنیا کی لذتیں, ان کے ذائقے ذرا پھیکے پڑ جائیں گے, اور تم اپنی اصل زندگی کی, جو موت کے بعد کی زندگی ہے, اس کی فکر کرو گے. تو قیامت کے تذکرے کے بعد اللہ تعالیٰ انسان سے خطاب فرماتا ہے, اور انسان سے یہ کہتا ہے کہ اے انسان, تو جو بھی نظریہ رکھتا ہے, تو اللہ کو مانتا ہے یا تو اللہ کو نہیں مانتا, تو کسی دین کو مانتا ہے یا کسی دین کو نہیں مانتا, تو ایک خدا کو مانتا ہے یا تو نے کئی اللہ کے شریک بنا رکھے, تو جو کوئی بھی ہے ہماری طرف سے اعلان سن لے کہ تو بڑی جتنی تو محنت اور مشقت کر رہا ہے اصل میں تو اپنے رب کی طرف جا رہا ہے, اس ساری کوشش کر کے اپنے رب کے قریب ہو رہا ہے. تو قریب ہو رہا کیا مطلب, یعنی اس کے سامنے حاضر ہونے کا جو وقت ہے تو تیزی سے دوڑتا ہوا مشقت کے ساتھ ہر لمحہ تجھے خداوند عالم کے سامنے کھڑا ہونے کے مقام سے قریب کر رہا ہے. آیت نمبر 6, اے انسان تو مشقت اٹھا کر اپنے رب کی طرف جانے والا ہے تو تو اس سے ملاقات کرے گا, تو اس سے ملاقات کرنے والا ہے, ممکن ہی نہیں تیری اس سے ملاقات نہ ہو. خواہ تو جو بھی نظریہ رکھ, ہماری بات بھی سن لے, اللہ کی قرآن کی بات بھی سن لے کہ تو اسی کی طرف جا رہا ہے, ساری مشقتیں جو تو اٹھا رہا ہے تو سمجھ رہا ہے تو خدا سے دور بھاگ رہا ہے, خدا کو تو نے انکار کر دیا تو خدا سے تو دور چلا گیا, نہیں, تو خدا کے قریب جا رہا ہے تو تو اس سے ملاقات کر کے رہے گا ساتھ. تو جب یہ ملاقات ہوگی تو پھر دو طرح کے لوگ ہوں گے, پس جس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا, آیت نمبر 8, تو اس سے جلد ہی ایک آسان سا حساب لیا جائے گا. اب جس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں بھی دیا جائے گا, قرآن کہہ رہا ہے اس کا بھی حساب ہوگا لیکن بڑا آسان سا حساب ہوگا, بڑا آسان سا حساب ہوگا, کیونکہ پتہ چل گیا ہوگا کہ یہ کامیاب ہے, نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا ہے, بس جیسے کہ کچھ خانہ پوری ہوتی ہے اور جلدی جلدی وہ مراحل طے کر کے اسے کہا جائے گا مثلا کہ تو تجھے خوشخبری ہے. حساب ہوگا لیکن قرآن کے الفاظ کیا ہیں, یحاسب, اس کا حساب کیا جائے گا, حساباً یسیراً, بڑا آسان سا اس کا حساب ہوگا. اور پھر کیا ہوگا, 9, اور وہ اپنے گھر والوں کی طرف خوشی سے پلٹے گا. گویا یہ وہ گھر والے ہیں کہ جو مثلا ماں باپ بھی نیک تھے اور اولاد کی بھی نیک تربیت کی, تو یہ وہ نہیں ہوں گے جو ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے, جیسے ذکر گزر چکا سورہ عبس میں, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنی, ایک دوسرے سے بھاگ رہے ہوں گے, یہ وہ نہیں ہوں گے, یہ نیک ہوں گے. تو گویا جب اس کا حساب کتاب کے لیے اس کو بلایا جائے گا تو یہ وہاں سے آئے گا اور اپنا حساب کتاب جلدی جلدی اس کا حساب لیا جائے گا, اور یہ بڑا خوش خوش واپس اپنے ان گھر والوں کی طرف پلٹ جائے گا. اور اس کے مقابلے میں وہ جو مجرم تھا اور دنیا میں اپنے بچوں بیوی گھر والوں کی خوشی کے لیے خدا کو بھول گیا تھا اور نافرمانیاں کرتا تھا, اب اس کی حالت کیسی ہوگی, آیت نمبر 10, اور جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے اسے دیا جائے گا. کیا مطلب, گویا کہ ان مجرموں کے ہاتھ بندھے ہوں گے اور ان کے بائیں ہاتھ میں جو نامہ اعمال پکڑایا جائے گا وہ, چونکہ ہاتھ پیچھے بندھے ہوں گے, وہیں ان کو پکڑا دیا جائے گا. اور یا ممکن ہے کہ یہ اپنے اس بدحواسی کے عالم میں ہوں گے تو پیچھے سے کوئی وہ حساب دینے والا ان کو دھکا دے کر یا پکڑ کر ان سے کہے گا کہ یہ اپنے بائیں ہاتھ میں اپنا اعمال نامہ پکڑو, یعنی سامنے سے, کہ جب انسان سامنے والی چیزوں کو تو دیکھ رہا ہوتا ہے لیکن پیچھے سے بے خبر ہوتا ہے. اور جس کا نامہ اعمال اس کی پشت کے پیچھے سے اسے دیا جائے گا, آیت نمبر 11, تو وہ جلد ہی موت کو پکارے گا, یعنی دیر ہی نہیں لگے گی کہ جیسے ہی اس کو یہ نامہ اعمال پکڑایا جائے گا اب وہ کسے پکارے گا, موت کو. اور یہ عجیب بات ہے, یعنی فوراً نتیجے تک پہنچ جائے گا وہ, اور اس نتیجے سے بچنے کے لیے اسے ایک ہی راستہ نظر آئے گا کہ اسے موت آ جائے اور اسے اس عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑے, اسے برداشت نہ کرنا پڑے. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا, تو وہ فوراً ہی جلدی ہی موت کو پکارے گا. 12, اور وہ جہنم میں جھلسے گا, اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا تاکہ وہاں پر جلے. یہ موت کو پکارنا اسے کوئی فائدہ نہیں دے گا. اب اس کے بارے میں آیت نمبر 13 میں قرآن مجید بتا رہے کہ یہ پہلے بڑا خوش رہا کرتا تھا اپنے گھر والوں میں. اس سے اوپر والی آیات میں نیک انسان کا ذکر کیا گیا کہ وہ جلدی جلدی اپنا حساب دے کر دائیں ہاتھ میں جس کو اعمال نامہ دیا جائے گا وہ خوش خوش اپنے گھر والوں کی طرف لوٹے گا. یہ تو جہنم میں پھینکا جائے گا, یہ تو گھر والوں کی طرف نہیں لوٹے گا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ اپنے گھر والوں میں یقیناً بڑا خوش رہتا تھا, تھا بے ایمان, اللہ کا نافرمان, لیکن کمائیاں کر کر کے حرام کی اور اللہ کی نافرمانیاں کر کر کے بڑی اپنے تئیں بڑی پر لذت اور پر آسائش زندگی گزار رہا تھا, اور اپنے گھر والوں کو بھی اس نے دنیا کی ہر نعمت دی ہوئی تھی. بڑا اپنے, بے شک یہ اپنے گھر والوں میں خوش رہتا تھا. 14, بے شک اس کا گمان یہ تھا کہ اسے لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں. ایسے خدا کو بھول گیا تھا, ایسے حساب کتاب کو بھولا ہوا تھا, جو اس کے جی میں آتا تھا وہ کرتا تھا اور خوش بڑا رہتا تھا. اور کیوں یہ سب کچھ کیوں تھا؟ مرض کی جڑ. اصل مرض کیا تھا؟ کہ یہ گمان نہیں کرتا تھا کہ اسے لوٹ کر جانا ہے. آیت کا لفظ یہ ہے, ان کا ترجمہ یہ ہے, بے شک اس کا گمان یہ تھا کہ اسے لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے. آیت نمبر 15, کیوں نہیں؟ تجھے لوٹ کر جانا تھا. اس کا پروردگار یقیناً اس کو دیکھ رہا تھا, یعنی جب وہ اس کی نافرمانیاں کر کے بڑی خوشی کی زندگی گزار رہا تھا اپنے گھر والوں کے درمیان اور گمان کرتا تھا کہ مجھے تو لوٹ کر جانا ہی نہیں ہے, یہی زندگی ہے میری, اس وقت بلا شبہ اس کا پروردگار اس کو دیکھ رہا تھا. مولا علی علیہ السلام کا فرمان ذہن میں آ گیا, نہج البلاغہ کے اندر یہ موجود ہے کہ گناہ کرتے وقت اس بات کو نہ بھولو کہ جو گواہ ہے تمہارے گناہ کا وہی حاکم بھی ہوگا کل قیامت کے دن, وہی قاضی بھی ہوگا, یعنی اللہ. تو کیسے جھٹلاؤ گے؟ وہ تو تمہارے ہر کام کو خود دیکھ رہا ہے, وہاں پر کیسے تم جیسے دنیا میں پیسے دے کر اور سفارشیں کروا کر کاغذات اور ریکارڈ اور تفصیلات بدل دی جاتی ہیں جرائم کی, وہاں پر کیا کرو گے؟ بے شک اس کا رب اس کو دیکھ رہا تھا. اب یہاں تک یعنی دونوں حالتیں بتا دینے کے بعد, دائیں ہاتھ والے اور بائیں ہاتھ والے, ان دونوں کی حالتیں بتا دینے کے بعد اب اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے دوبارہ خطاب فرما رہے اور چند چیزوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے, اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو تمہاری دنیا کی زندگی ہے, ایک کے بعد ایک مرحلے سے, ایک کے بعد ایک آزمائش سے تمہیں حتماً گزرنا ہے. یہ دنیا ہے ہی آزمائش کی جگہ, اور اس آزمائش کی کامیابی کے لیے ہم نے تمہاری طرف یہ قرآن بھیجا ہے. اس قرآن کا انکار نہ کرو. توجہ کیجئے آیت نمبر 16 سے, مجھے قسم ہے شفق کی. شفق جو افق پر سرخی ہوتی ہے, مثلا غروب آفتاب کے وقت اس کو شفق کہا جاتا ہے. مجھے قسم ہے شفق کی. 17, اور رات کی اور اس کی جسے وہ سمیٹ لیتی ہے, یعنی رات اپنی چادر کے اندر جس جس چیز کو سمیٹ لیتی ہے اس سب کی قسم. جب سورج غروب ہوتا ہے تو پہلے وہ شفق, وہ سرخی نظر آتی ہے, اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بھی غائب ہو جاتی ہے. یعنی وہ پہلا مرحلہ ہوتا ہے رات کے آنے کا اور دن کے جانے کا, اور اس کے بعد دوسرے مرحلے میں رات آ جاتی ہے اور وہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے. 18, اور چاند کی قسم جب وہ कामिल हो जाए। यानी रात तो आ गई, अंधेरा हो गया, लेकिन अंधेरे में भी वो कामिल चांद जो होता है वो दोबारा बहुत सारी रोशनी कर देता है। यानी कभी रोशनी कभी अंधेरा, कभी रोशनी कभी अंधेरा, ये मुख्तलिफ मराहिल है। तो इसी तरह ये निजाम गवाह है, यानी जिस तरह हमने ऐसा निजाम बनाया कि जिसमें कभी रोशनी होती है कभी अंधेरा होता है, कभी रोशनी कम होती है, दिन आता है रात चली जाती है, रात आता है दिन चला जाता है, इसी तरह तुम्हारी जिंदगी भी एक मरहले से दूसरे मरहले में जरूर जाएगी, एक हालत से दूसरी हालत, कभी खुशी है कभी गम है, कभी मुसीबत है कभी सुकून है, ये तुम्हारे साथ भी हतमन होगा तुम्हारी जिंदगियों में। आयत नंबर 19, तुम्हें यकीनन मरहला ब मरहला जरूर गुजरना है। दुनिया के नशेब फराज तुमने जिंदगी के देखने हैं, आजमाइशें तुमने मुख्तलिफ देनी है। अब अल्लाह तबारक व तआला उनकी तरफ मुतवज्जे है अगली आयात में कि जो कुरान सुन रहे थे रसूलुल्लाह से और इसकी पुर हिकमत और दानाई से भरपूर बातों पर ईमान लाने की जगह अपनी खुराफात और अपने साबका नजरियात और अकायद पर डटे हुए थे, अपने तसव्वुर कायनात पर डटे हुए थे, अपने शिर्क पर डटे हुए थे। इनसे अब अल्लाह ताला फरमा रहा है इनके बारे में आयत नंबर 20 में, तो इन्हें क्या है कि ईमान नहीं लाते। 21, और जब इन्हें कुरान पढ़कर सुनाया जाता है तो ये सजदा नहीं करते। क्या मतलब? यानी ये तो इतनी बड़ी नेमत है कि जिस नेमत के अता होने पर, जिसको इस कुरान की लज्जत, अगर वो अपने दिलों में गुनाहों की और वो जो गुनाहों की निजासत और नफ्स परस्ती की निजासत है, अगर उसको निकाल कर इस कुरान के जायके को चखने की कोशिश करता तो इस अजीम नेमत पर सजदा करता खुदा को। तो इन्हें क्या है कि ईमान नहीं लाते और जब इन्हें कुरान पढ़कर सुनाया जाता है तो सजदा नहीं करते। आयत नंबर 22, बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार कर लिया है ये झुटला रहे हैं। यानी ये इन्होंने इंतखाब किया है ना मानने वाले मिजाज का, क्योंकि अगर ये मान लें तो इनको अपनी बहुत सारी चीजें, ख्वाहिशात, अपना बनाया हुआ निजाम, वो सारा इनको हाथ से जाता दिखाई देता है। लिहाजा इन्होंने ठान लिया है कि हमने कुफ्र करना है, हमने नई बात माननी, और जो हमें बात बताई जाए हमने उसको झुटला देना है। बल्कि वो लोग जिन्होंने कुफ्र, बजाय ईमान लाने के, बल्कि से मुराद ये है कि बजाय ईमान लाने के क्या कर रहे हैं, बल्कि ये लोग जिन्होंने कुफ्र इख्तियार किया है ये झुटला रहे हैं। 23, जबकि अल्लाह जो कुछ इनके दिलों में है उसका इल्म रखता है। यानी खुदा तो जानता है कि इनके दिल गवाही दे रहे हैं कि ये बातें सच्ची हैं और एहतियात करनी चाहिए, इसे झुटलाना नहीं चाहिए। हमारे पास खुदा के वजूद के इनकार की दलील नहीं है, हमारे पास कयामत के इनकार की दलील नहीं है, जबकि हम पहली दफा अपनी पैदाइश को देख रहे हैं, अपनी जिंदगी को, इस निजाम कायनात का मुशाहिदा कर रहे हैं। हमारे पास कोई दलील नहीं है कि दोबारा हमें जिंदा नहीं किया जा सकता, मुहाल है। अल्लाह तो इनके दिलों के हाल जानता है कि ये किस हठ धर्मी की वजह से इस कुरान पर ईमान नहीं ला रहे और इसको झुटला रहे हैं, और जो कुछ उनके दिलों में अल्लाह उसे खूब जानता है। आयत नंबर 24, तो ऐ रसूल आप इन्हें दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दीजिए। हर धर्मों के लिए खुशखबरी अजाब की हुआ करती है, उनके लिए खुशखबरी जन्नत की नहीं हुआ करती। तो आप इन्हें दर्दनाक अजाब की बशारत यानी खुशखबरी सुना दीजिए। 25, जो आखिरी आयत है सूरतुल इंशिकाक की, सिवाय उन लोगों के, उनके लिए दर्दनाक अजाब नहीं है, उनके लिए ये चीजें नहीं है। कौन? सिवाय उन लोगों के جو ایمان لائے اور صالح اعمال, ایمان اور اس کا نتیجہ عمل صالح, جو ایمان لائے اور صالح اعمال بجا لائے ان کے لیے ختم نہ ہونے والا اجر ہے. دنیا کی چیزیں جتنی بھی ہو ختم ہو جائیں گی یا موت کے ساتھ چھن جائیں گی, لیکن وہ جو اجر ان کے لیے ہے جو ایمان لائے اور عمل صالح بجا لائے, ان کے لیے جو اجر ہے اے رسول, وہ ایسا اجر ہے جو کبھی ابداً ختم نہیں ہوگا اور ہمیشہ ان کے لیے موجود ہوگا. سورۃ الانشقاق کے بعد سورۃ البروج. بروج جمع ہے برج کی, برج کا معنی چونکہ یہ لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے مختلف, اگر آپ نے بڑی بڑی عمارتیں محلات دیکھے ہوں گے یا قلعے کہ ان کی دیواروں میں اونچے اونچے ستون ہوتے ہیں کہ جو حفاظت وغیرہ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں, تو بروج سے کیا مراد ہے؟ ایک تو یاد رکھیے کہ بعض لوگ جنہوں نے اپنا یہ برج فلان اور برج یہ ہے اور برج وہ ہے, یہ والا جنہوں نے اپنا خرافات بیچنی ہوتی ہے مسلمان معاشرے میں, تو وہ والے برج اس سے مراد نہیں ہے. اور یہ اپنے پاس سے گھڑ کے, جیسے اپنے مطلب کا لفظ قرآن سے ملے نا, اس سے گھڑ کر اپنی ساری منڈی چلانے کے لیے اگلی باتیں سٹوریاں بنا لیتے ہیں, تو اس سے مراد یہ بروج نہیں ہے کہ جو فلان تاریخ سے فلان تاریخ تک جو پیدا ہوا اس کا برج یہ ہے, اس کا برج یہ ہے. آپ کو پتہ ہے ایک تو یہ اسلامی جو مہینوں کا نظام ہے اس کے مطابق ہے ہی نہیں, اور دوسرا یہ جو برجوں کے نام رکھے گئے یہ یونانی خداؤں اور پتہ نہیں کن کن چیزوں کے ناموں سے لے کر رکھے گئے ہیں. جب اسلامی معاشرے میں یونان کے علوم اور فلسفہ وغیرہ ترجمہ ہو کر آیا تو ساتھ ساتھ یہ سوغاتیں بھی جو تھی وہ مسلمانوں کے درمیان رائج ہو گئی, اور بعض لوگ جو ایسی چیزوں کو بیچ کر اپنی کمائی کرتے ہیں تو ان کے لیے بھی ایک کاروبار بنانے کا ان کو مل گیا. توجہ فرمائیں, بروج سے مراد وہ نظر نہ آنے والے, جیسے قرآن میں پہلے گزر چکا کہ اس نے اس آسمان کی چھت کو بغیر کسی ایسے ستون کے کھڑا کیا جو تمہیں دکھائی دیتا ہو, یعنی ستون ہیں تمہیں دکھائی نہیں دیتے. اسی طرح بروج سے مراد وہ نہ نظر میں آنے والی مضبوط چیزیں کہ گویا جن میں یہ آسمان کے راستے یا آسمان کے ستارے اپنی اپنی جگہ پر اور اپنے اپنے مدار پہ چل رہے ہیں. برج کا معنی ہوتا ہے ابھری ہوئی باہر نظر آنے والی چیز, اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ نے آسمان میں بروج بنا دیے اور ان کو مزین کر دیا. لہذا یا اس سے مراد یہی ستارے ہیں اور یا وہ چیزیں کہ جو ان ستاروں کو سنبھالے ہوئے ہیں کہ وہ بروج ہمیں دکھائی نہیں دیتے. بنام خدا رحمان رحیم, قسم ہے برجوں والے آسمان کی, دو اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے قیامت کے دن کی, تین اور شاہد کی اور مشہود کی قسم کھائی گئی. اب یہ شاہد اور مشہود کئی طرح سے اس کا ترجمہ کیا گیا ہے. شاہد گواہی دینے والا, مشہود جس پر گواہی دی جائے, شاہد دیکھنے والا, مشہود جسے دیکھا جائے, اور شاہد یعنی حاضر ہونے والا اور مشہود وہ دن کے جس میں وہ حاضری ہوگی. تمام کی تمام باتیں قیامت ہی سے مربوط ہیں, جو بھی آپ مانا کریں بات تقریباً ایک ہی ہے, اور قیامت کے دن سے جس کی پہلے قسم کھائی گئی اور اس دن کی قسم جس کا وعدہ کیا گیا. برجوں والے آسمان کی قسم, یعنی یہ پورا جو نظام ہم نے بنایا ہے آسمان کا, یہ گواہی دے رہا ہے کہ کیونکہ اللہ باطل کام نہیں کرتا, تو وہ دن کہ جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے اس کی قسم, یعنی اس میں اشارہ ہے کہ وہ بھی گواہ ہے, اور ہم اس کی قسم کھا رہے ہیں، اور جو جو وہاں پر گواہیاں دی جائیں گی اور جن کے بارے میں گواہیاں دی جائیں گی، اور جو اعمال نامے کو دیکھے گا اور جو جن اعمال ناموں کو دیکھا جائے گا ان سب کی قسم، قسم یعنی یہ سب چیزیں گواہ ہیں. آیت نمبر 4، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے. یہ سورہ مکی ہے اور ان ایام میں نازل ہوئی جب اسلام کے گویا تحریک کو شروع ہوئے بہت عرصہ نہیں گزرا تھا، اور ظلم و ستم ایمان لانے والوں پر، مکہ والوں کا ظلم و ستم عروج پر تھا. تو اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے یہ جو جس واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، یہ واقعہ مکہ والے اور اس علاقے کے لوگ اس کو جانتے تھے. اور یہ واقعہ کیا تھا کہ یمن کا ایک یہودی بادشاہ، جو روایات میں آیا اس کے مطابق نجران کے اندر عیسائی رہتے تھے، اور چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، ابھی اگلی آیت میں آ جائے گا، وہ مومن تھے، یعنی حضرت عیسیٰ کی جو حقیقی توحید پر مبنی تعلیمات تھی اس پر چل رہے تھے اور شرک اور اس کا شکار نہیں ہوئے تھے. ظاہر مشرک کو مومن نہیں کہا جاتا، قرآن مومن نہیں کہتا. تو وہ جو یمن کا یہودی بادشاہ تھا، وہ اپنے لشکر کو لے کر آیا اور ان مومنوں سے، حضرت عیسیٰ کے ماننے والوں سے، اس نے تقاضا کیا کہ اپنا دین چھوڑ کر ہمارا دین قبول کرو. مومنوں نے وہی کیا جو مومن کیا کرتے ہیں، انہوں نے انکار کر دیا. تو جب انہوں نے انکار کر دیا تو اس نے، چونکہ یہ طاقتور تھا، اس کا لشکر تھا بہت بڑا، انہوں نے کہا کہ ہم تمہیں آگ میں جلائیں گے. تو انہوں نے بڑی بڑی خندقیں کھودی اور کھود کر ان کے اندر گویا لکڑیاں وغیرہ ڈال کر آگ بھڑکائی، اور مومنوں کو ان خندقوں میں انہوں نے اٹھا اٹھا کر پھینکا اور ان کو جلا دیا. اصحاب الاخدود، خندقوں والے، وہ افراد مراد ہیں. اور یہ مومنوں کو تسلی بھی دی جا رہی ہے، اور مکہ والوں کو جو ظلم کر رہے ہیں رسول اللہ پر، ایمان لانے والوں پر، ان کو خبردار بھی کیا جا رہا ہے کہ یہ جو کام تم کر رہے ہو، تم سے زیادہ طاقتور لوگوں کو اللہ نے پھر اپنی پکڑ میں لیا ہے. اور اب پچھلی قسمیں جو کھائی گئی ہیں ان کو بھی لے کر آئیں کہ یہ سارا جو نظام ہے آسمان کا اور ہر عمل کا جو اللہ نے حساب کتاب لینا ہے قیامت کے دن، اور ایک ایک عمل کو دیکھا جائے گا اور اللہ دیکھے گا، اور تمہارے اعمال ناموں کو دیکھا جائے گا، اور گواہی دینے والے گواہی دیں گے، اور جن کے خلاف گواہی دی جائے گی ان کا حساب کتاب مثلا ہوگا. تو اے مکے والے، خبردار، تم جو مومنوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہو، تمہارا انجام بھی وہی ہوگا جو اصحاب الاخدود کا اللہ تبارک و تعالی نے کیا تھا. آیت نمبر 4، خندقوں والے ہلاک کر دیے گئے. 5، وہ خندقیں کیا تھی؟ وہ آگ تھی جو ایندھن والی تھی، یعنی بڑا ایندھن جمع کر کے اس آگ کو خوب بھڑکایا گیا تھا، عام آگ نہیں تھی. 6، جب وہ اس پر بیٹھے تھے، اس پر بیٹھے تھے یعنی ان خندقوں کے کناروں پر نظارہ کرنے کے لیے مومنوں کے جلنے کا، جب انہیں پھینک رہے تھے گویا یہ ان کے کناروں پر اونچی جگہوں پر اس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے کہ مومنوں کا آگ میں پھینکا جانا اور ان کا جلنا یہ دیکھ رہے تھے اس کو، یہ ظالم جو مومنوں کو جلا رہے تھے دین چھوڑنے سے انکار پر، جو ان کو سزائیں دے رہے تھے، اس سزا کو دیکھنے کے لیے انہوں نے جگہ بنائی ہوئی تھی ان خندقوں کے کنارے. جب وہ اس کے کنارے پر بیٹھے تھے، 7، اور وہ مومنین کے ساتھ جو کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے، یعنی اپنی آنکھوں کے سامنے مومنوں کو جلتا ہوا دیکھ رہے تھے. اور اب اللہ تبارک و تعالی یہ بات بتا رہا ہے اور خبردار کر رہا ہے مکے والوں کو بھی کہ ان کے ساتھ وہ جن کو خندقوں والوں نے جلایا تھا جن مومنوں کو ان کے ساتھ کیا دشمنی تھی ان ظالموں کو وہی دشمنی تمہیں بھی ہے جو تم ہمارے رسول پر ایمان لانے والوں کے ساتھ دشمنی کر رہے ہو تمہاری دشمنی کا سبب اور ان کی دشمنی کا سبب وہ ایک ہی تھا اور وہ کیا تھا آیت نمبر 8 اور ان سے وہ صرف اس وجہ سے ان سے انہوں نے صرف اس وجہ سے دشمنی کی تھی کہ وہ اس اللہ پر ایمان لے آئے تھے جو بڑا غالب آنے والا اور لائق حمد ہے قابل ستائش توحید ان کے لیے دشمنی کا سبب بن گئی تھی جیسے ہمارے رسول کی دعوت توحید تمہاری اے مکہ والوں اے مشرکو اے رسول پر ایمان لانے والوں کو سخت سزائیں دینے والوں جیسے توحید کی دعوت سبب بن گئی ہے کہ تم توحید والوں کے ساتھ تم نے دشمنی شروع کر دی ہے اسی طرح وہ جو اصحاب اخدود تھے ان کی بھی مومنوں کے ساتھ دشمنی کا سبب یہی تھا کہ وہ ایک اللہ پر ایمان لائے تھے پھر آگے اللہ کی مزید صفات آیت نمبر 9 وہی کہ جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے صرف اسی کے لیے اور اللہ ہر چیز پر گواہ ہے یعنی جو وہ کر رہے تھے گزشتہ زمانوں میں اصحاب اخدود اور جو تم کر رہے ہو مومنوں کے ساتھ اور یہ دشمنی کی وجہ کیا ہے اللہ ہر چیز کو جانتا ہے اور ہر چیز پر خود گواہ ہے لہذا جان لو جو کام تم کر رہے ہو اس کا نتیجہ کیا ہے جو مومنوں کے ساتھ دشمنی کرے اس کا نتیجہ کیا ہے توجہ کیجئے آیت نمبر 10 بے شک جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو تکلیفیں دی اذیتیں دی پھر اس کے بعد توبہ نہ کی ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے انہوں نے بھی جلایا تھا بدلے میں ان کو بھی جلایا جائے گا تو یہ خبردار کیا جا رہا ہے مومنوں کو تکلیف دینے والوں کو کہ اگر تم توبہ کر لو اور آپ دیکھیے کہ خداوند عالم توبہ کا دروازہ بند نہیں فرماتا جتنا بڑا بھی گناہگار ہے اب مکے والوں میں وہ لوگ بھی تھے کہ جنہوں نے رسول اللہ کی مثلا توہین کی ہوگی کوئی الفاظ بھی نازیبا بولے ہوں گے گستاخی والے یا اپنے ہاتھ سے کوئی پتھر مارا ہوگا یا کچھ کیا ہوگا یا کسی رسول اللہ پر سابقون جو ایمان لائے تھے ان میں سے کسی کے ساتھ برا سلوک کیا ہوگا لیکن توبہ ایک ایسی چیز ہے کہ جو جب انسان کر لیتا ہے حقیقی توبہ تو جبکہ اس کی توبہ کا دروازہ کھولا ہو سامنے عذاب یا اپنی موت کو دیکھ کر توبہ کرنا قبول نہیں ہوتا تو اگر حقیقی توبہ کر لے تو اللہ نے اپنے بندوں کے لیے اپنی مخلوق کے لیے یہ دروازہ کھولا رکھا ہے لہذا اس قدر بڑا جرم کرنے والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ یہ دروازہ ان کو بتا رہا ہے کہ جن لوگوں نے بے شک جن لوگوں نے مومنین اور مومنات کو اذیت دی پھر توبہ نہ کی ان کے لیے یقیناً جہنم کا عذاب ہے اور ان کے لیے جلنے کا عذاب ہے آیت نمبر 11 اس گروہ کے برعکس بے شک جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی یہی بڑی کامیابی ہے ذالک الفوز الکبیر یہی بڑی کامیابی ہے پھر خبردار کیا جا رہا ہے مکے والوں کو بھی اور قیامت تک جو بھی اس مزاج کے لوگ ہیں کیا کہا جا رہا ہے بے شک تیرے رب کی پکڑ بڑی شدید ہے یعنی جب تیرا رب پکڑتا ہے جب تک اس نے مولت دی ہے مولت دیتا ہے جب وہ پکڑنے پر آتا ہے ان بطش ربک لشدید کوئی فرعون سے پوچھے کیسے چند لمحوں میں تخت و تاج بھی گیا اور سارا لشکر بھی گیا اور وہ خود بھی غرق ہو گیا. اس پچھتاوے کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے کہ کاش تھوڑے سے لمحات پیچھے چلے جائیں اور میں وہ نہ کروں جو پہلے میں طاقت اور دولت اور اقتدار کے نشے میں کر رہا تھا. یہ ان چیزوں کا نشہ انسان کی عقل کو مار دیتا ہے. عقل تو پھر وہ عقل نہیں ہوتی, وہ تو ایک آلہ بن جاتی ہے اپنی ناجائز خواہشات کو پورا کرنے کے لیے, وہ پھر مکر کرنے کے کام آتی ہے. ورنہ حقیقت میں تو عقل وہ ہے کہ جو اللہ کے آگے جھکا دے اور سرکشی سے باز رکھے. 12 آیت نمبر 12, بے شک آپ کے رب کی پکڑ بڑی شدید یعنی سخت ہے. 13, بے شک وہی ہے جو خلقت کی ابتدا کرتا ہے اور وہی دوبارہ پیدا کرتا ہے, یعنی نہ پہلی مرتبہ اس کے علاوہ کوئی اور پیدا کرتا ہے اور نہ ہی دوسری مرتبہ اس کے علاوہ کوئی اور ہوگا جو دوبارہ اعادہ کرے گا اور دوبارہ پیدا کرے گا مخلوق کو. 14, اور وہی بڑا مغفرت کرنے والا, غفور اور ودود, بہت زیادہ مودت اپنی مخلوقات سے, بہت زیادہ محبت کرنے والا. دونوں چیزیں بتائی جا رہی ہیں. اگر خرابی کرو گے وہ رویہ ہے تو پھر جان لو کہ پکڑ بڑی سخت ہوگی, اور اگر باز آ جاؤ توبہ کی طرف, وہو الغفور الودود, تو وہ, یہ غفور مبالغے کا لفظ ہے, بہت زیادہ مغفرت کرنے والا, کبھی مایوس نہ ہونا. اور یہ کیوں ہے غفور؟ اس لیے کہ ودود ہے, بہت زیادہ محبت رکھتا ہے اپنی مخلوق کے ساتھ. صرف ہٹ دھرموں اور سرکشوں کو پھر اپنے قانون, جو اس نے خود قانون بنائے, اس کے مطابق پھر ان کو پکڑ بھی بڑی سخت کرے گا. اور وہ بڑا مغفرت کرنے والا, محبت کرنے والا ہے. آیت نمبر 15, بڑی شان والا عرش کا مالک ہے. عرش یعنی اس کائنات کے اقتدار کا مالک, اس کائنات کی بادشاہت کا مالک وہ ہے, اور وہ بڑی شان والا ہے. المجید, مجد یعنی وہی شان و شوکت. 16, جو چاہتا ہے اسے خوب انجام دینے والا ہے. یہ نہ سوچنا کہ جو کام اس نے کہا ہے کہ میں کر دوں گا, کوئی چیز ایسی ہو سکتی ہے کہ اللہ وہ کام نہ کر پائے, وہ چیز رکاوٹ بن جائے, اللہ کے اوپر کوئی اور چیز غالب آ جائے, یا کوئی بھی ایسی چیز, کام جو خدا کرنا چاہے. کام کرنے والے کو کہتے ہیں فاعل, اور اس کا مبالغہ ہے فعال, یعنی کر گزرنے والا, بہت زیادہ, بہت خوب کر گزرنے والا. لما یورید, جس چیز کا وہ ارادہ کر لے اسے کوئی روک نہیں سکتا. اب جب ایسا ہے, ایسے اللہ سے تمہارا سامنا ہے, تو پھر ہم تمہیں خبردار کر رہے ہیں, اے مکہ والو اور اے تا قیامت قرآن پڑھنے والو. کس کا ذکر کر کے خبردار کر رہے ہیں؟ آیت نمبر 17, کیا تیرے پاس لشکروں کی حکایت پہنچی ہے؟ لشکروں کا قصہ تجھ تک پہنچا ہے؟ لشکروں کی بات تجھ تک پہنچی ہے؟ کون سے لشکر؟ آیت نمبر 18, فرعون اور سمود, بڑے طاقتور. اے مکہ والو, تم سے کئی گنا زیادہ طاقتور. تو اگر ان کی خبر تم تک پہنچی ہے تو پھر اس سے عبرت لو. لیکن اے رسول, ہم نے فرعون, سمود, ان کی خبریں انہیں سنا دی, بجائے یہ کہ عبرت لیں اور خدا کے آگے سر جھکا دیں, ایسا نہیں کر رہے. بلکہ آیت نمبر 19, بلکہ جن لوگوں نے کفر اختیار کر لیا ہے وہ تو جھٹلانے میں مصروف ہیں, جھٹلانے میں پڑے ہوئے ہیں, یعنی وہ جھٹلانے کے طریقوں میں ہی آگے بڑھے چلے جا رہے ہیں, عبرت نہیں لے رہے کہ گزشتہ نافرمانوں کے ساتھ ہم نے کیا کیا تھا. اور یہ تو جھٹلانے میں مشغول ہے, مصروف ہے, اپنے منصوبے بنا رہے ہیں کس طرح اس نبی کو ناکام بنایا جائے. جبکہ دوسری طرف سے کیا ہے آیت نمبر 20, جبکہ اللہ نے ان کے پیچھے سے ان پر احاطہ کیا ہوا ہے. من ورائہم سے معنی ہوتی ہے کہ یعنی وہ آگے آگے اس کی توجہ آگے ہے, وہ سمجھ رہا ہے میں بڑا کام کر رہا ہوں جبکہ پیچھے سے اس کا گھیراؤ کر لیا گیا ہے. اللہ ان کی پشت سے ان پر محیط ہے, یعنی گھیرا ڈال رہا ہے, گھیرا تنگ کر رہا ہے, ان قریب اپنی پکڑ میں لے لے گا. اور تم کہتے ہو کہ یہ قرآن نہیں ہے, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے, اس کو کسی نے سکھا دیا ہے, یا تم کہتے ہو کہ یہ پریشان خواب ہیں جو رات کو دیکھتا ہے اور صبح کہتا ہے وہی نازل ہوئی. ایسا نہیں ہے. آیت نمبر 21, بلکہ یہ تو بڑی شان والا قرآن ہے. بل ہوا قرآن مجید, بڑے مجد والا, بڑی شان و شوکت, بڑی عظمتوں والا قرآن ہے. 22, لوح محفوظ میں, فی لوح محفوظ. لوح محفوظ یعنی وہی, اسے ام الکتاب بھی قرآن نے کہا, علم خدا کا وہ مرکز کہ جہاں سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا اور عربی قرآن بنا کر رسول اللہ کو پہنچایا گیا تاکہ رسول اللہ بشریت کو اللہ کے پیغام سنا دیں اور ان تک پہنچا دیں. بل ہوا قرآن مجید, بلکہ یہ تو بڑی شان والا قرآن ہے, عظمت والا قرآن ہے جو لوح محفوظ میں ہے. سورة البروج کے بعد سورة الطارق. بنام خدا رحمان رحیم. آیت نمبر 1, قسم ہے آسمان کی اور رات کو آنے والے کی, یا اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے رات کو چمکنے والے کی. اب طارق طریق سے ہے, طریق کہتے ہیں راستے کو, طارق یعنی گویا راستے پر آنے والا. آسمان کی قسم اور رات کو آنے والے کی قسم. 2, اور آپ کو کس چیز نے بتایا کہ وہ رات کو آنے والا کیا ہے. 3, النجم الثاقب, وہ روشن ستارہ ہے. رات کو آنے والا ایک روشن ستارہ ہے. پھر یہ آسمان ہی کے اس عظمت کی طرف اشارہ ہے, اور خاص طور پہ آج آپ دیکھتے ہیں کہ جب قرآن نازل ہوا تھا اس زمانے میں تو یہ آلات نہیں تھے, یہ ٹیلیسکوپس وغیرہ نہیں تھی کہ اس طرح سے مشاہدہ کیا جاتا. آج جو مشاہدہ کرنے والوں نے مشاہدات انجام دیے اور پھر دنیا کے ساتھ وہ معلومات شیئر کی اور کی جا رہی ہیں, اور ابھی بہت ایک چھوٹا سا حصہ انسان کو پتا چلا ہے, تو انسان کی حیرت کی انتہا نہیں رہتی جب وہ اس کائنات کی وسعتوں میں ستارے کیسے بنتے ہیں, کیسے ٹوٹ جاتے ہیں, اور کیسے کہکشاؤں کی کہکشائیں سفر میں ہیں, اور کتنے کتنے لاکھوں کروڑوں اربوں وہ سال کے جو روشنی کی رفتار سے سفر کیا جائے, لائٹ ایئرز جنہیں کہا جاتا ہے, اربوں سال کے فاصلوں پر ایک دوسرے سے یہ وہ کچھ حصہ ہے کائنات کا کہ جو ابھی انسان اس کے بارے میں معمولی سی معلومات, بہت تھوڑی سی معلومات حاصل کر پایا ہے. تو یہ ایک ستارہ مثلا اس نظام کے ایک نمائندے کے طور پر, جو اس جس نظام کی ایک ستارہ نمائندگی کرتا ہے اور رات کو مثلا چمکتا ہے, اس نظام کی عظمت یہ ساری کی ساری گواہ ہے. کس بات پر؟ 4, کہ بے شک کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان نہ ہو. یعنی وہ ذات کے جس نے یہ نظام بنایا ہے, اس نظام کی ایک ایک چیز پر اس نے محافظ رکھے. جو مخلوق ہے اس کو اس کا رزق بھی پہنچ رہا ہے, وہ جہاں بھی ہے تبھی وہ سروائیو کرتی ہے, وہ اپنی نسل بھی آگے بڑھاتی ہے, ہر طرح کی مخلوقات. اور اسی طرح خاص طور پر ہم اگر اس سے انسان مراد لیں. اگرچہ نفس سے مراد ہر ذی روح جس کے اندر چاہے وہ انسان ہے چاہے حیوان ہے وہ لیا جا سکتا ہے, لیکن آگے چونکہ بات انسان کی ہو رہی ہے اور قرآن ظاہر بات ہے اس کی ہدایت کا خطاب انسان سے ہے یا انسانوں کے ساتھ ساتھ جنات سے ہے, یہاں پر کیونکہ انسان کا تذکرہ ہے ہم انسان کو لیتے ہیں. کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر حافظ نہ ہو, حفاظت کرنے والا. اب حافظ, محافظ جو ہوتا ہے وہ نگہبان بھی ہوتا ہے, تبھی تو محافظ ہوتا ہے, ورنہ اگر غافل ہو تو حفاظت کیسے کرے گا. اور اس سے لہذا اس حافظ کے لفظ سے یہ بھی مراد لی جا سکتی ہے کہ انسان کی جب تک اس دنیا میں مہلت ہے خدا بند عالم نے اس کی حفاظت کا بندوبست کیا ہوا ہے. کہتے ہیں کہ موت کافی ہے انسان کی حفاظت کرنے کے لیے, چونکہ اس کا جو وقت ہے اس سے پہلے پہلے انسان دنیا سے نہیں جا سکتا. کوئی نفس ایسا نہیں ہے جس پر نگہبان نہ ہو, آیت نمبر 5. تو انسان کو چاہیے کہ وہ دیکھے, انسان کو دیکھنا چاہیے کہ وہ کس چیز سے خلق کیا گیا ہے. چونکہ تکبر ایک بہت خطرناک بیماری ہے اور تکبر سے انسان خدا سے کٹ جاتا ہے, تو اس تکبر کو دور رکھنے کے لیے قرآن بار بار انسان کو اس کی حقیقت جس چیز سے انسان کی پیدائش کا آغاز ہوتا ہے اس کی طرف توجہ کرواتا ہے کہ جب بھی تو اکڑنے لگے کوئی لباس پہن کر یا کسی سواری میں بیٹھ کر یا کوئی جائیداد خرید کر یا کسی کرسی پہ بیٹھ کر تو اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے, تو ایک نگاہ دوڑا کہ تو شروع کہاں سے ہوا تھا, کس معمولی قطرے سے تیرا آغاز ہوا تھا. تو انسان کو دیکھنا چاہیے تاکہ وہ اپنی اوقات میں رہے. کیا دیکھنا چاہیے؟ کہ وہ کس چیز سے خلق کیا گیا ہے. آیت نمبر 6, وہ اچھل کر نکلنے والے ایک پانی سے خلق کیا گیا. ظاہر ہے کہ جو باپ کے وجود سے نکلتا ہے اور پھر ماں کے وجود میں منتقل ہوتا ہے, اس پانی سے انسان کو خلق کیا گیا. 7, جو پیٹھ اور سینے کی ہڈیوں کے درمیان سے نکلتا ہے, یعنی وہاں سے بن بنا کر اور پھر نکل کر شکم مادر میں منتقل ہوتا ہے اور وہاں پر پھر وہ نطفہ, باپ کا نطفہ ماں کے نطفے کے ساتھ مل کر اور کن کن مراحل سے گزر کر اس کے بعد انسان بنتا ہے, اور دنیا میں آنے کے بعد بھی جب شکم مادر میں ہوتا ہے تب بھی کتنا بیچارہ اور کمزور اور بے بس ہوتا ہے, خبر نہیں ہوتی, اور جب دنیا میں آ جاتا ہے تو بھی ایک مدت تک کتنا بیچارہ ہوتا ہے, لیکن جیسے ہی اپنے قدموں پہ کھڑا ہونے والا ہوتا ہے تو ساری اپنے اوپر کیے گئے احسانات بھول کر اللہ تعالیٰ کے ساتھ مد مقابل آ جاتا ہے, سرکشی کرتا ہے, نافرمانی کرتا ہے, اور جانتا ہے کہ یہ بھی کچھ عرصے کی جوانی ہے, اس کے بعد پھر اسی کمزوری کی طرف لوٹ جاؤں گا یا اس کمزوری جو بڑھاپے میں آتی ہے اس سے پہلے ہی موت کا شکار ہو سکتا ہوں. لیکن ایسا خود فریب ہے اور ایسا دنیا اسے فریب دیتی ہے کہ یہ پھر بھی تکبر کا شکار ہو جاتا ہے, اللہ کے سامنے سرکشی کرتا ہے. اور آیت نمبر 8 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, بے شک وہ یعنی اللہ اسے دوبارہ پلٹانے پر بھی قادر ہے, قدرت رکھتا ہے. یعنی جس نے پہلی دفعہ پیدا کیا اس انسان کو اس طریقے سے, وہ دوبارہ بھی اسے پلٹانے کی قدرت رکھتا ہے. ایک دن آئے گا کہ جس دن سب کو پلٹایا جائے گا, اس دن کی یعنی قیامت کے دن کی چند صفات بہت ساری قرآن نے بیان کی ہے, یہاں پر بھی بیان کیا جا رہا ہے. اس دن کیا ہونے والا ہے؟ آیت نمبر 9, اس دن راز فاش کر دیے جائیں گے, راز کھول دیے جائیں گے. وہ علیم بذات الصدور, سینوں کے اندر کی باتیں نکال کر باہر রখ দেগা ওর বতা দেগা কি তু যে উপর সে আগর নেক বনা ভি হুয়া থা অন্দর সে তু ক্যা চিজ থা তু কিন মকাসিদ তক পৌঁছনে কে লিয়ে লোগো কো ফরেব দিয়া করতা থা অন্দর কে রাজ নিকাল কর বাইর রখ দিয়ে জায়েঙ্গে তুনে কিসি লালচ কি ওজা সে দিন কা লিবাদা ওড় রখা থা অন্দর সে তু কাফির থা কিসি খৌফ কি ওজা সে কুছ হাসিল করনে কে লিয়ে তু দিনদার বনা হুয়া থা দিন কা নাম লেতা থা অন্দর সে তু ক্যা থা আজ খোল কর তেরে সামনে আর সব কে সামনে হাম রখ দেঙ্গে ইয়াউম তুবলা সারাইর জিস দিন তমাম রাজ ফাশ কর দিয়ে জায়েঙ্গে দস তো ইনসান কে পাস না কোই কুওয়াত হোগি আর না কোই মদদগার ইয়ে ফির খবরদার কিয়া জা রাহা কি আম তোর পর জো সরকশ লোগ হোতে হ্যায় দুনিয়া মে উনকে পাস তাকত ভি বহুত হোতি হ্যায় আর উনকে মদদগার ভি বহুত আ জাতে হ্যায় আগার ও কিসি মুশকিল মে ফাস জায়ে পয়সে কি তাকত ইকতদার মাসালান উনকে পাস হ্যায় ইয়া উনহোনে আপনে লিয়ে ফৌজে বানা রাখি হ্যায় ইয়া ইয়ে কি কিসি ভি কানুন কি খিলাফওয়ার্জি মে জব ফাস জাতে হ্যায় তো উনকে মদদগার আ জাতে হ্যায় উনকো ছুড়ানে কে লিয়ে আল্লাহ তবারক ওয়া তাআলা কে ফরমা রাহা কি উস দিন কো না ভুল কে জব তু কুছ ছুপা ভি নি সকেগা কি উপর সে তু পর্দা ডাল লে উপর সে নেক বন জা আর কে কি মে তো মুসলমান থা আর মে তো মুসলমান ঘর মে পয়দা হুয়া থা অন্দর সে বাইর নিকাল দেগা রাজো কো আল্লাহ তেরি আসলি শখসিয়ত নিকাল কে বাইর রখ দেগা আর উস দিন মত সমঝনা কে কোই তেরি মদদ কো আয়েগা ইয়া তেরে পাস কোই এসি তাকত হোগি কি তু হিসাব কিতাব সে বচ সকে ফির দোবারা ইসি ও নিজাম জো হমে দিখাই দেতা হ্যায় আল্লাহ কা আর উসমে বারিশে বারিশ কা বরসনা আর জমিন কা উস পানি কো আপনে অন্দর জজব কর লেনা আর ফির পৌধো কা নিকল আনা ইস নিজাম কি তরফ তওয়াজ্জো দিলানে কে লিয়ে ইস কি কসম খাই জা রহি হ্যায় গোয়া ইস কো গওয়াহ বানায়া জা রহা হ্যায় আয়াত নম্বর 11 কসম হ্যায় বারিশ বরসানে ওয়ালে আসমান কি ইয়ে যাত রাজ পলটা দেনে ওয়ালে আসমান কি ক্যা মতলব পানি জমিন সে উপর জাতা হ্যায় দোবারা পলটা দেতা হ্যায় আসমান উসকো কসম হ্যায় বারিশ বরসানে ওয়ালে আসমান কি 12 আর ফট জানে ওয়ালি শক হো জানে ওয়ালি জমিন কি কসম হ্যায় আপ নিজাম দেখিয়ে কি পানি আতা হ্যায় আর জমিন উসকে পোর খুল জাতে আর ও পানি আপনে অন্দর জজব করতি হ্যায় আর উসকে অন্দর জো চিজে হ্যায় উনকো গিজা ফরাহম হোতি হ্যায় আর ফির ও বাহির নিকলনা চাহতে হ্যায় আর জমিন ফির ফট জাতি হ্যায় আর পৌধে উসকে দরমিয়ান সে নিকল আতে হ্যায় আর আপ দেখে পৌধা উসকি কিতনি তাকত হোতি হ্যায় নরম হোতা হ্যায় লেকিন বাজ জগহ পে আপ দেখে ঘরো মে আপনে বাজো কা দেখা হো কি সিমেন্ট কো ইয়া টাইল কো ইয়া পাথর কো তোড় কর আর পৌধা আপনে বাইর নিকলনে কি জগহ বাজ ওকাত বানা লেতা হ্যায় ইয়ানি ও জো নিজাম খোদাবন্দে আলম নে বানায়া হ্যায় ইন চিজো কে উগনে আর ইনকে সারভাইভ করনে কা ও আপনে রাস্তে মে মৌজুদ রুকাবটো কো তোড় কে রখ দেতা হ্যায় কসম হ্যায় বারিশ বরসানে ওয়ালে আসমান কি আর শক হো জানে ওয়ালি জমিন কি ইয়ানি ইয়ে সারা নিজাম গওয়াহ হ্যায় তওয়াজ্জো ফরমাইয়ে ফির আল্লাহ আপনে কুরআন কি আজমত বয়ান ফরমা রহা আর ক্যা সিফত বয়ান কর রহা কুরআন কি 13 বেশক ইয়ে লাকাউলুন ফসল ফয়সলা কুন কালাম হ্যায় ইসকে 30-30 মানে নিকলতে হ্যায় ইয়া এক হি মানে হ্যায় বড়া ওয়াজেহ ইন্নাহু লাকাউলুন ফসল বেশক ইয়ে কুরআন কওল ফসল হ্যায় ইয়ানি ও বাত হ্যায় কি জিসকে বাদ ফয়সলা হো জাতা হ্যায় ইয়ে হক হ্যায় আর ইয়ে বাতিল হ্যায় ইসকে ফয়সলে নি বদলে জাতে ওয়ামা হুয়া বিল হাজল আয়াত নম্বর 14 হাজল কহতে হ্যায় গ্যার সঞ্জীদা বাতেন জো হাসি মজাক মে বন্দা সিরিয়াস নি হোতা ওয়েসে হি কর দেতা হ্যায় বাদ মে কহতা হ্যায় মেনে তো এসে হি কি থি কোই অর বাত হোগি ইয়ে এসি বাত নাহি হ্যায় انه لقول فصل, بیشک یقیناً یہ یعنی یہ قرآن فیصلہ کن قول ہے, بات ہے, کلام ہے. آیت نمبر 14 پھر اسی کی تاکید ہے, یعنی یہ فیصلہ کن ہے اور یہ کوئی ہزل نہیں ہے, یہ کوئی ہنسی مذاق, کوئی غیر سنجیدہ نان سیریس بات نہیں ہے. اس پہ غور کرنے کے بعد کون جرأت کر سکتا ہے, عقل رکھتا ہو اور تھوڑا سا ایمان رکھتا ہو, کون جرأت کر سکتا ہے قرآن کی باتوں کو اپنی من گھڑت دلائل سے بدلنے کی. اور یہاں پھر میں تکرار کر دوں جو بار بار کہتا ہوں, اسی لیے محمد و آل محمد علیہ السلام نے یہ بنیادی ترین فارمولا دیا کہ جو جیسے قرآن مہجور ہے یہ فارمولا بھی مہجور ہے, متروک, ترک شدہ ہے. کیا فارمولا دیا؟ کہ جو بھی بات ہم سے منسوب ہو حدیث کے نام پر, فرمان رسول کے نام پر, فرمان امام کے نام پر, آنکھیں بند کر کے اسے قبول نہ کر لینا. جو بھی کہے امام نے فرمایا ہے تم سمجھو واہ واہ امام نے فرمایا, نہیں, ہرگز ایسا نہ کرنا جب تک کہ اس قرآن کے مقابلے میں اس کو دیکھ نہ لو کہ وہ قرآن کی مخالفت میں تو نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قول فصل جسے اللہ گواہی دے رہا ہے, ان قسمیں کھا کے اللہ گواہی دے رہا ہے کہ یہ قرآن قول فصل ہے, فیصلہ کن قول اور کلام ہے, اور یہ ہنسی مذاق غیر سنجیدہ ایسے ہی اوپر اوپر سے کر دی گئی بات نہیں ہے کہ تکلفاً کوئی بات کر دی گئی ہو اور اللہ نے کرنا ایسے نہیں ہے, اور جو من گھڑت چیزیں بنائی گئی ہیں ان کے مطابق دین کا تصور بنایا جائے, اور یہ کوئی ہنسی مذاق نہیں ہے. 15 اب ظاہر ہے کہ جب رسول اللہ, مکی سورہ ہے یہ, جب رسول اللہ قرآن کا پیغام دے رہے تھے تو جیسے رسول اللہ سے دشمنی تھی کفار کو, اسی طرح ان کی دشمنی قرآن سے بھی تھی, قرآن سے بھی ان کو آگ لگتی تھی, چونکہ رسول اللہ کا ہتھیار تو تھا ہی قرآن. اسی قرآن سے رسول اللہ عقلوں کے جو اندر پتھر آ گئے تھے توڑ رہے تھے ان کو, اور اندر بنے ہوئے بتوں کو توڑ رہے تھے, خرافات اور سابقہ عقائد اور بزرگان کی اندھی تقلید, ان بتوں کو یہی قرآن توڑ رہا تھا, تو قرآن کے بھی دشمن تھے اور وہ چالیں چل رہے تھے. کبھی قرآن پر کوئی کہتے تھے جادو ہے, کبھی کہتے تھے یہ شاعر ہے, کبھی قرآن کو جھٹلانے کے لیے مختلف پروپیگنڈے کیا کرتے تھے. تو اللہ تبارک و تعالی اپنے رسول سے فرما رہا ہے, آیت نمبر 15, قیامت تک قرآن کی باتوں کے خلاف چالیں چلنے والے, علمی یا غیر علمی یا فنکاری چالیں چلنے والے, ان کے لیے یہ خبردار کن آیات ہے, قول فصل ہے, اتمام حجت ہے. انہم یقیدون کیدن, آیت نمبر 15, یعنی بے شک یہ لوگ اپنی چال چل رہے ہیں آپ کے خلاف, اس قرآن کے خلاف. 16, وَأَكِيدُ كَيْدًا, اور میں بھی ایک چال چل رہا ہوں. اللہ کی چال, یہ جو لفظ ہے چال کا, چال چلنا, یہ ایک منفی معنی رکھتا ہے عام طور پر. فلان شخص نے چال چلی یعنی فریب دیا, مکر کیا, دھوکہ دیا, لیکن قرآن یہ لفظ کفار کے مکر کے بدلے اللہ کے لیے بھی یہ لفظ استعمال کرتا ہے مکر کا, اور یہاں پہ قید یعنی چال چلنا, اس کے لیے قرآن نے بھی اللہ کے لیے بھی, یعنی اللہ نے خود اپنے لیے بھی قید کا لفظ استعمال کیا. خداوند عالم کسی کے بارے میں چال نہیں چلتا, لیکن جب کوئی چال چلے تو جو اللہ تدبیر کرتا ہے, جو خدا اس کو جواب دیتا ہے, اس کے لیے بھی یہی لفظ استعمال کیا جاتا ہے. لہذا ترجمہ کرنے والے جب اللہ کے بارے میں آتے ہیں تو چال کا لفظ استعمال ہی کرتے ہیں. یہاں پر بھی, اور میں بھی تدبیر کر رہا ہوں, یعنی اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ بھی یہ کام کر رہے ہیں, میں بھی ان کے مقابلے میں تدبیر کر رہا ہوں. آیت نمبر 17 جو آخری آیت ہے سورہ طارق کی, پس مہلت دے دیجئے کافروں کو, کچھ دیر انہیں مہلت دے دیجئے, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ آپ صبر کیجئے, یہ چال چل رہے ہیں, ان کا جواب اللہ بھی اپنی تدبیر سے دے رہا ہے, آپ کچھ مہلت دے دیجئے ان کافروں کو, فمہل الکافرین, تو مہلت دے دیجئے کافروں کو, کتنی سی مہلت, امہلہم رویدا, بس تھوڑی سی مہلت ان کو دے دیجئے, یعنی کچھ دیر کے لیے انہیں ان کے حال پہ چھوڑ دیجئے, اللہ ان کی چال کا جواب ان کو دے دے گا. سورۃ الطارق یہاں پر تمام ہوتی ہے, اس کے بعد سورۃ الاعلیٰ ہے کہ جو انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. خداوند عالم نے مہلت اور توفیق عطا فرمائی تو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.